أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرم نبوی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کہاں تک ہے؟ مسجد نبوی تک ہے یا باہر تک؟ حرم نبوی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود اسی طرح ہے جس طرح بیت اللہ شریف کی حدود شہر سے باہر دور دور تک ہے. میرا خیال ہے قریب ترین جو ہے وہ منزل عائشۃ الصدیقہ ہے، مسجد عائشۃ الصدیقہ ہے. ادھر جدہ کی طرف حدیبیہ کے مقام پر نشان لگے ہوئے ہیں. رکن یمینی کی طرف شاید 15-16 میل دور ہے. بہرحال حرم بیت اللہ کی جس طرح دور دور تک حدود ہیں، اسی طرح مدینہ منورہ میں حرم نبوی کی بھی حدود باہر تک ہیں. بارہا پڑی ہیں پر مجھے اب جگہوں کے نام یاد نہیں. مسجد تک نہیں ہے، شہر سے باہر دور دور تک ہیں. دیکھ لیجئے کسی کتاب. اللہ اللہ اللہ، کائنات میں ہر چیز کو بقا دراصل مقابل اللہ کے انوارات کی بدولت ہے. نور کی تاریں ہر بے جان و جاندار اشیاء سے جڑی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا بے جان جاندار اور اس میں اشرف المخلوقات سے ان کے رابطے میں کوئی فرق ہے؟ کیا وہ تعلق اللہ کے مختلف درجات بتاتی ہیں؟ یہ جو جھگڑا پڑا رہتا ہے اور بحث چلتی رہتی ہے اور کتابیں بھری پڑی ہیں اور جتنا پڑھتے جو بندہ اور الجھتا چلا جاتا ہے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا، تو اس کی بنیاد یہیں سے شروع ہوئی. کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے کائنات میں اللہ کے سوا سب فنا ہونے والا ہے. تو صاحب حال سے جب اس آیت کی کیفیات وارد ہوتی ہیں تو اسے بجز ذات باری کے کچھ نظر نہیں آتا، ہر چیز فنا ہو جاتی. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہ مراقبہ کرایا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک دن آنے والا ہے، دیکھ لو ایسا ہی ہوگا، کچھ باقی نہیں رہے گا. تو صوفیاء نے جو یہ نعرہ لگایا وحدت الوجود، وہ یہیں کا ہے کہ ایک ہی وجود باقی رہنے والا ہے، باقی سب عارضی ہیں، وقتی ہیں، لمحاتی ہیں، جب تک اللہ چاہے گا باقی رہیں گے، جب اللہ چاہے گا مٹ جائیں گے. لیکن جب بقاء باللہ کا مراقبہ کرتا ہے صوفی، ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو جو صوفی دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ انوارات باری آتے ہیں، تجلیات صفاتی آتی ہیں اور ہر چیز کے ساتھ ان تجلیات کے نور کی ایک تار جڑی ہوتی ہے. جہاں زندگی کا تصور ہے اس کی بنیاد وہی بقا کا نور ہوتا ہے، بقا باللہ کا. اور یہ ضروری نہیں کہ بڑے بڑے وجودوں سے ہوتا ہے، ہر ذرے سے ہوتا ہے، ہر ذرے میں حیات موجود ہے. ہمارے لیے وہ بے جان ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہر شے جواب دہ ہے، اس کے ارشادات سنتی بھی ہے، اپنا جواب عرض بھی کرتی ہے، تعمیل ارشاد بھی کرتی ہے. اب جہاں تک تعلق حیات کا ہے وہ تو سب میں ایک جیسا ہے، ہر ذرے میں ہے، ہر پتے میں ہے، ہر جھاڑی درخت میں ہے، گھاس کے ہر تنکے میں ہے، چاند سورج ستاروں آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، ہر چیز میں، ہر ذرے میں حیات ہے. اور اس حیات کا تعلق انہی انوارات سے ہے جو بقاء باللہ سے آتے ہیں. تو حیات تو ہر چیز میں ایک جیسی ہے. آگے حیات کی اقسام اور اس کی قوت اور اس کی ترقی کی بات ہے، تو اس میں ان تاروں میں قوت اپنی اپنی ہے. کس کی حیات میں کتنی قوت ہے، آپ ایک چیز لگاتے ہیں تو اسے 2 وولٹ کی بجلی دیتے ہیں، دوسری لگاتے ہیں اسے 10 وولٹ کی دیتے ہیں، ایک مشین لگاتے ہیں وہ شاید زیادہ وولٹیج دے دے، ایک مشین بہت کم وولٹیج پہ چلتی ہے. تو ان کی طاقت اس فرد کی جس کی حیات کی بات ہو رہی ہے، وہ ذرہ ہے یا درخت ہے یا پرندہ ہے یا حیوان ہے یا انسان ہے، تو اس میں طاقت جو ہوتی ہے اس تعلق میں وہ اس حیات کے مطابق ہوتی ہے، کسی کی بہت کم، کسی کی بہت زیادہ. لیکن اس کا تعلق حیات و موت سے ہے. اس کا تعلق قرب الہی سے یا نیکی یا بدی سے نہیں ہے. جہاں حیات موجود ہے وہاں یہ تعلق موجود ہے، اور اسی کا مطالبہ دین برحق اسلام نے کیا ہے کہ جب تمہاری حیات مستعار کا ذمہ اور حیات مستعار کا سبب اللہ کی تجلیات ہیں، تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں پکارتے ہو، ان کے سامنے کیوں سجدہ ریز ہوتے ہو؟ یہ اللہ ہی کا حق ہے. یہی فلسفہ ہے اس میں، عقیدہ توحید میں. تو آپ جتنے چیزیں بجلی سے جلاتے ہیں ان سب میں بجلی تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کی وولٹیج مختلف ہوتی ہے. جتنی جس چیز کی کیپیسٹی ہے اتنی وولٹیج اسے دی جاتی ہے، زیادہ دے تو جل جاتی ہے. اسی طرح کائنات کے ہر ذی روح میں اور ہر چیز میں روح ہے، ہر ذرے میں روح ہے، تو ہر ذرے کی اپنی حیثیت کے مطابق ان کی طاقت کم یا زیادہ ہوتی ہے. بنیادی طور پر وہی بقاء باللہ کے انوارات کی تجلی ہوتی ہے. جہاں تک انسانی رابطوں کا تعلق ہے تو انسان ایک مکلف مخلوق ہے، اسے ایک خاص استعداد دی گئی ہے. اگر وہ اپنی اس استعداد کے مطابق اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے تو اس کی عظمت بہت زیادہ ہے. کائنات میں کوئی دوسری مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کرتی. لیکن اگر وہ صرف جانوروں کی طرح زندہ رہتا ہے، معرفت الہی کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ کی احکام کی تعمیل نہیں کرتا، عظمت باری کا اقرار نہیں کرتا، تو ثم رددناہ اسفل السافلین، فرمایا پھر تو وہ سب سے جو نیچے مخلوق ہے اس سے بھی نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ اس کا جرم بن جاتا ہے کہ ایک استعداد ہونے کے باوجود جن چیزوں کو معرفت کی استعداد ہی نہیں دی گئی، انہوں نے تو معرفت حاصل نہیں کی، لیکن انسان استعداد ہونے کے باوجود جب اس طرح متوجہ نہیں ہوتا تو پھر وہ خلائق میں ادنا چیزوں سے بھی نیچے گر جاتا ہے. تو یہ 2 طرح کے تعلق ہیں. ایک تعلق محض زندگی اور حیات کا ہے. اس میں تو سب برابر ہیں, سب کو نسبت حاصل ہے. تجلیات باری سے حیات کا سبب بھی وہی ہیں. لیکن جہاں تک اس کا ادراک ہونا ہے, اس میں انسان سب سے افضل ہے. اور جب وہ ادراک نہیں کرتا اور گرتا ہے تو پھر سب سے نیچے چلا جاتا ہے. تو جو زندگی کی تارے ہیں وہ تعلق ماللہ نہیں بتاتی, ان کا کام تعلق ماللہ بتانا نہیں ہے, ان کا کام اس چیز کو حیات بخشنا ہے, زندہ رکھنا ہے. تعلق ماللہ کی نسبت الگ انوارات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے. نافرمانی نزول عذاب کا سبب بنتی ہے اور بنتی آئی ہے, لیکن کل کی مغضوب علیہ اور ذلت کا شکار قوم ہے, آج پوری دنیا پر حکمرانی کر رہی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ عزت و ذلت حکومت یا اقتدار میں نہیں ہے. حکومت اور اقتدار کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اگر اس حکومت میں اللہ کی فرما برداری ہو, اللہ کے حکم کے مطابق ہو, اللہ کے دین کے مطابق ہو, تو وہ حکومت عزت کا باعث ہے. حکومت و اقتدار ہو اور اس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو وہ مزید عذاب کا سبب ہے, مزید ذلت و رسوائی کا سبب ہے. حکومت تو فرعون کے پاس بھی تھی, شداد کے پاس بھی تھی, جو بری طرح تباہ ہوئے, ان پر عذاب نازل ہوئے. اور جتنی قومیں قرآن کریم میں جن کا تذکرہ ملتا ہے وہ, اور بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کا ذکر اللہ کریم نے نہیں فرمایا, جو تباہ ہوئیں, غرق ہوئیں, تو وہ ساری اقتدار میں تھیں, عذاب آیا اور تباہ ہو گئیں. تو محض اقتدار میں ہونا جو ہے یہ بجائے خود ایک عذاب بن جاتا ہے. ایک عام آدمی جس کے پاس اختیار نہیں ہے, اس کی جواب طلبی اتنی ہوگی جتنا اس کے پاس اختیار ہے, اور ایک حکمران کو اتنا جواب دینا پڑے گا جتنے لوگوں پر اس سے اختیار ہے. تو اقتدار و اختیار ہوتے ہوئے بھی ذلت و رسوائی مقدر ہوتی ہے. اب جن بے دین قوموں کے پاس اقتدار و اختیار ہے, کیا ان کی عزتیں محفوظ ہیں؟ کیا ان کے گھروں میں سکون ہے؟ کیا ان کی اولادیں بڑی نیک اور فرما بردار ہیں؟ کیا وہ حلال کھا رہے ہیں؟ اللہ کی نعمتیں جائز طریقے سے کھا رہے ہیں؟ کیا ان کی زندگیاں بڑی نیک اور پارسائی کا نمونہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہر کام میں ان پہ ذلت سوار ہے, پریشانیاں سوار ہیں, زندگی میں سکون نام کا کوئی لمحہ نہیں ہے. خالی اس اقتدار کو کیا کرے؟ یہ تو اللہ کریم کی آزمائشیں ہیں, کسی کو غربت اور مفلسی دے کر آزماتے ہیں, کسی کو دولت اور اقتدار دے کر آزماتے ہیں. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن, واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اهانن. کبھی بندے کو دولت, اختیارات, اقتدار دے دیتا ہے اور اس پہ فخر کر رہا ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر بڑی مہربانی کی, اور کبھی تنگ دستی اور فقر بھیج دیتا ہے, غربت بھیج دیتا ہے. غریب کا اپنا امتحان ہے کہ اس مفلسی میں, اس غربت میں اللہ ہی کا دامن تھامتا ہے, اللہ کے دین پہ عمل کرتا ہے, یا غیر اللہ کے دروازے پہ جھک جاتا ہے. جسے اقتدار و اختیار دیتا ہے اس کی آزمائش اپنی ہے کہ وہ اس اقتدار کو اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ کے حکم کے مطابق چلاتا ہے, یا اپنا اختیار سمجھ کر اپنی من مانی کرتا ہے. تو محض اقتدار کا ہونا تاریخ آدم علیہ السلام سے آ رہا ہے دنیا میں، نیک حکمران بھی ہوئے، بدکار بھی ہوئے، مسلمان بھی، کافر بھی، یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ ازل سے آ رہا ہے، جب سے دنیا بنی ہے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے. ہمیں جو پریشانی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ان حقوق کا وارث سمجھتے ہیں جو اللہ نے مسلمانوں کو دیے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو غلبہ ملا تھا، اس طرح ہمیں غلبہ ملنا چاہیے. لیکن یہ ہماری صرف خواہش ہے، ہم ان جیسے بننا پسند نہیں کرتے. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں ان باتوں پہ بحث کی ہے، بڑی مزیدار بحث کی ہے، اور بڑی عجیب بات یہ فرمائی ہے کہ جو قوم کسی دوسرے کا حلیہ یا لباس ہی پسند کر لے کہ لباس اس جیسا ہو، حلیہ اس جیسا ہو، تو اس قوم کی بے شمار برائیاں پھر اس کے ذہن سے نکل جاتی ہیں اور وہ اختیار کرتا چلا جاتا ہے. پھر صرف لباس نہیں رہتا، پھر بہت سی عادتیں ان کی اختیار کر لیتا. تو جب کوئی بندہ کسی دوسرے کا مقلد بنتا ہے، اس کی تقلید کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، تو وہ خود سوچ لے کہ جس کے پیچھے چل رہا ہے اس کے برابر تو وہ نہیں ہو سکتا، اس نے خود نیچے رہنے کی راہ اختیار کی. اب آپ اپنی قوم کو دیکھ لیں کہ جس کے پاس صرف دو وقت کی روٹی آ جائے اور لباس پرانا استعمال شدہ لنڈے سے بھی خریدنے کی توفیق آ جائے، تو وہ غیر اسلامی حلیہ، غیر اسلامی لباس، غیر اسلامی شکل، کافروں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں اپنی عزت سمجھتا ہے. اب جب آپ ان کے پیچھے لگ کر ان جیسا بننے میں عزت سمجھیں گے تو ظاہر ہے پیشوا تو بڑا ہوتا ہے. جب آپ کے وہ پیشوا ہیں تو آپ سے تو بڑے ہوں گے، پھر آپ کے مقدر میں تو غلامی ہی آئے گی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا جو ریشو ہے لٹریسی کی، یہ پڑھائی کی جو تعداد ہے، وہ میرا خیال ہے بڑی تھوڑی ہے. یہ حکومت کہتی ہے 27% ہے، 25% ہے، لیکن بہت کم ہے. یہ تو جو صرف اپنا نام لکھ لیتا ہے اسے بھی پڑھا لکھا شمار کر کے تعداد بتاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ملک میں، عوام میں، جو انگریزی بولتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں. لیکن قوم سے جب خطاب ہوتا ہے حکمرانوں کا تو انگریزی میں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کو سمجھ، لوگوں نے پتہ ہے، لوگوں کو تو انگریزی کی ہوا بھی نہیں لگی، نے کیا خاک سمجھ آئے گی. اوپر انگریز امریکن جو بیٹھے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. اب ہندوستان کا وزیر اعظم اقوام متحدہ میں بھی گیا تو اس نے بات ہندی میں کی، اپنی زبان میں کی. ہمارے یہاں بات کرتے ہیں تو انگریزی میں، وہ غلامی ہمارے ذہنوں پہ مسلط ہے. جب کسی کو آپ اپنا لیڈر یا پیش رو مان لیتے ہیں تو اس کے برابر تو نہیں ہو سکتے. جب ہم نے ان پیش رو مان لیا، صحابہ کا ایک وفد شاہی دربار میں کھانے پہ مدعو تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور یہ پیغام لے کر گئے، تو شاہی دعوت میں کھانے پہ مدعو تھے. تو جو ان کے امیر تھے، کھانا کھا دو نماؤ اقسام کے کھانے، اور جس طرح بادشاہوں کی ضیافت ہوتی ہے، تو ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا. انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا، اسے صاف کر کے کھا لیا. جو سات صحابی بیٹھے تھے انہوں نے عرض کی کہ حضرت آپ ہمارے امیر ہیں، یہ شاہی دسترخوان ہے. تو گر گیا لقمہ، گر گیا. اب اٹھا کر کھانے کی کیا توقہ ہے؟ اس طرف بادشاہ ہے، اس طرف وزراء عمراء بیٹھے ہیں، یہ کیا سوچیں گے؟ انہوں نے فرمایا، میرے نبی کی سنت ہے کہ لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لو، مجھے سنت کی پرواہ ہے، کسی دنیا کے بادشاہ کی پرواہ نہیں. یہ کیا سوچیں گے، کیا سمجھیں گے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. میرے نزدیک اہمیت اس بات کی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، مجھے کیسر و کسرا کی ضرورت نہیں. اس چھوٹی سی بات سے اندازہ لگائیں کہ ان کا جو مرکز آرزو تھا وہ تھا کیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرماتے ہیں ویسا بننا چاہتے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، ہمیں ذرا سکت ہو تو ہم ویسا بننا چاہتے ہیں جیسا اہل مغرب ہے. تو جب ہم پیچھے چلتے ہیں تو جو آگے ہوگا وہ تکڑا ہوگا، اقتدار اسی کے پاس ہوگا، ہم نے خود انہیں اقتدار دے رکھا ہے. ہم سے تو ہمارا قومی لباس بھی چھن گیا، قومی حلیہ بھی چھن گیا، قومی عادتیں بھی چھن گئیں، ہم نے سب کچھ ادھر سے اپنا لیا. تو ظاہر ہے پھر جو اوپر ہے اقتدار اسی کے پاس ہوگا اور ہم نے انہیں اوپر چڑھا رکھا. سید عبداللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ زندگی تو فرعون کی جینا چاہتے ہیں، موت موسیٰ علیہ السلام کی چاہتے ہیں. اور یہ آج سے بڑا کئی سال پہلے ان کا تجربہ تھا، تو بات ان کی بڑی صحیح نظر آتی ہے کہ زندگی میں تو ہم فرعون بننا چاہتے ہیں کہ جو چاہیں موج کریں اور جیسا چاہیں کریں، جو چاہیں. موت آئے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا بھائی، جیسی زندگی جیو گے ویسے حالات آئیں گے، ویسے نتائج ہوں گے، جو بوو گے وہ کاٹو گے. تو ان مغضوب علیہ اقوام کو اقتدار تو ہماری ذلت کی ہو کہ ہم ان سے بھی زیادہ ذلت کے گڑے میں گر گئے. آپ اپنی قوم کے حالات تو دیکھیں یار. ساری قوم کو چند سکوں کے لیے مردار کھلایا جا رہا ہے، اور اعلی لیلام کھلایا جا رہا ہے، اور بازاروں میں دکانوں پہ بک رہا ہے، ہوٹلوں پہ پک رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ اندازہ کیجئے اس قوم کا، وہ غیر مسلم اقوام ہیں، وہ کم از کم وہاں اتنا تو ہے کہ حلال حرام کی پرواہ نہیں، تو جو میڈیکلی بندے کے لیے مضر ہے اس کو تو روکتے ہیں کہ کھانا حلال حرام کی انہیں پرواہ نہیں، لیکن صحت کے لیے مفید ہے یا مضر ہے وہ ادارے سے. یہاں تو یہ بھی کوئی نہیں، بندوں کو زہر کھلائی جا رہی، کارخانے لگے ہوئے ہیں، یا آپ کے جو چپس بنتے ہیں، دالیں بنتی ہیں، یہ فاسٹ فوڈ جو بنتی ہے، تو ٹیلی ویژن پہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح ان میں مردار کی ہڈیاں اور چربی سے بنا کر آئل لگایا پکائے جاتے ہیں اس میں، اور بے دریغ ہر بندہ کھایا جا رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں. حالانکہ یہ ٹی وی والے بھی وہ ساری تصاویریں بھی دکھا رہے ہوتے ہیں اور بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. تو ہمارے یہاں بہت گرد ہوا کرتے تھے، پیچھے بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان پہ راہ کرتے تھے اور ساری بستیوں پہ گھوما کرتے تھے. تو ایک دن کسی نے کہا کہ جی اب گرد نظر نہیں آتے، شاید سارے مر گئے ہیں. میں نے کہا جی مر نہیں گئے، جانور وہاں رہتا ہے جہاں اس کو خوراک ملتی رہے، ان کے کوئی گھر مکان، ان کا کوئی زمینیں تو مسئلہ تو ہے نہیں. تو میں نے کہا ہم دیکھتے تھے کہ جو جانور مر جاتا تھا، حرام ہو جاتا تھا یا ہوتا ہی حرام تھا، گدھا، گھوڑا، کتا، بلی، یا گائے بھینس کوئی مر جاتی تھی تو لوگ باہر پھینک دیتے تھے اور کتنے گرد آ جاتے تھے اور ان کی خوراک بنتی تھی. اب کسی آبادی کے باہر کوئی مردار ملتا ہے؟ حرام حلال کو کون نہیں پوچھتا, سارے مردار بندوں کو کھلا دیے جاتے. تو جب گردوں کی خوراک بھی آپ نے کھا لی تو گرد یہاں رہ کر کیا کریں گے, وہ وہاں چلے جاتے ہیں جہاں انہیں. اب ساری یہ آبادیاں پھر لو تو کوئی آپ کو اس میں کہیں مردار نظر نہیں آئے. ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں, ان کی گاڑیاں پھرتی رہتی ہیں, جہاں کوئی مردار نظر آتا ہے اٹھا کر گاڑی میں ڈالتے ہیں لے جاتے ہیں, گوشت بنا کر مسلمانوں کو کھلا دیتے ہیں. اور مسلمان بھی وہ رہ گئے ہیں جنہیں کوئی حلال حرام کی تمیز ہی نہیں, پرواہ ہی نہیں, پیسے نقد دے کر حرام کھاتے ہیں. عجیب بات, کوئی زبردستی نہیں کھلاتا, خود پیسے دے کر خریدتے ہیں. تو جب ہمارا یہ عالم ہوگا, ہمارا قبلہ ہی درست نہیں ہوگا, اللہ سے ہماری وفا مشکوک ہوگی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع چھوٹ جائے گا, تو یہ تو دعائیں دو ان لوگوں کو جو خال خال رہ گئے ہیں کہ کم از کم اللہ اللہ کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں, کچھ حلال حرام کا لحاظ رکھتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ سکون حاصل ہے اور کوئی اللہ اللہ ہو رہی ہے, ورنہ کثرت جن لوگوں کی ہے ان کی وجہ سے تو ہم سے یہ اللہ کا نام بھی چھن جاتا. تو دنیا کا جو اقتدار ہے یہ مقابلے سے ملتا ہے, وہ بھی نصیب کی بات ہے, لیکن مقابلہ کرنا پڑتا ہے, مقابلے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو جو لوگ کسی کا پیچھے چل پڑتے ہیں انہیں اقتدار پھر کیسے ملے؟ خیرات میں تو اقتدار کو نہیں ملے. تو ہم نے جب غیر مسلم اقوام کے پیچھے چلنا اپنے لیے باعث فخر سمجھ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم غلامی پہ مطمئن ہیں. تو غلام تو اقتدار میں نہیں آتے. یہ بھی ہم سے پوچھا جائے گا آخرت میں کہ تمہاری وجہ سے اقتدار غیر مسلموں کے پاس رہا, تم نے ایسا کیوں کیا کہ تم نے شاعر اسلام کو چھوڑ دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کو چھوڑ دیا, اور کفار جیسے حلیے بنانے پر فخر کرتے رہے اور ان کی غلامی پہ نازاں رہے اور اسے اپنے لیے باعث عزت و تخافر سمجھتے رہے. اور تمہارے اس رویے کی وجہ سے اقتدار غیر مسلم اقوام کے پاس رہا, تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بھی جواب دینا پڑے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک شخص پلک جھپکنے میں تخت بلقیس اٹھا لایا, اس نے یہ کیسے کر لیا؟ آپ نے کون سی ملکہ بلقیس تار رکھی ہے کہ آپ نے تخت اٹھا کے لانا ہے؟ یہ مہم آپ کو کب درپیش ہے کہ خامخواہ آپ اس پہ لگے ہیں؟ یہ معجزہ سلیمان علیہ السلام کا ہے. قرآن کریم میں جہاں یہ تذکرہ آتا ہے تو وہ آیہ کریمہ میں آتا ہے کہ جب وہ تخت آ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اور آزمائش ہے میرے لیے کہ اس پر میں اللہ کا شکر کرتا ہوں یا نہیں کرتا. تو گویا یہ بتایا یہ گیا ہے کہ ان کے جو خادم تھے یا مصاحب تھے یا شاگرد تھے, اللہ نے ان میں بھی یہ قوت رکھی تھی. تو سلیمان علیہ السلام نے اسی آیہ کریمہ میں ملتا ہے، مجھے یاد نہیں کیوں ہے کہاں، تو جب تخت آ گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آزمائش ہے، اشکر و مکفر، کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. تو دراصل معجزہ تو نبی کا تھا، جب صحابی کے ہاتھ پہ صادر ہوا تو ان کی کرامت بن گئی. اب یہ سوال کہ وہ کیسے آیا، اس پر کسی کتاب میں کوئی بحث نہیں ملتی. سب یہی بتاتے ہیں کہ انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت وہاں موجود تھا. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں کئی دفعہ یہ بات ہوئی، لوگ پوچھتے تو رہتے ہیں، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے انوارات جو قلب کے تھے وہ تخت پر القا کر کے اس میں تخت کو لپیٹا اور انوارات کو واپس سلب کیا تو تخت ساتھ چلا ہے. تو بات حضرت رحمۃ اللہ علیہ بلا تحقیق نہیں فرمایا کرتے تھے، اور قرینے قیاس بھی ہے، عقل بھی اس بات کو قبول کرتی ہے کہ اور کوئی مشین یا کوئی ذریعہ کوئی رسہ کچھ نہیں ڈالا گیا تھا. تو ان کے انوارات قلبی میں اتنی قوت تھی کہ انہوں نے جب اس پر القاء کیے اور پھر واپس سلب کیے تو ساتھ تخت بھی آ گیا، اور وہ کوئی معمولی تخت نہیں تھا. اس وقت شہر پناہیں ہوتی تھیں، شہروں کے گرد قلعے بنے دیواریں ہوتی تھیں، پھر شاہی محلات کا اپنا الگ قلعہ ہوتا تھا، اس قلعے میں پھر الگ الگ دربار و دربار عام دربار خاص فلاں فلاں الگ الگ اندر چھوٹے چھوٹے قلعے بنے ہوتے تھے. تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سات قلعوں کے اندر تھا، وہ اسی طرح بن جاتے ہیں، ایک شہر پناہ ہے، پھر اندر شاہی محل کا الگ قلعہ ہے، پھر محل کے اندر الگ قلعے ہیں. تو پھر وہ چھوٹا موٹا بھی نہیں تھا کہ دروازے سے کسی نے اٹھا کے نکال لیا، تو اتنی دیواروں سے اور اتنی رکاوٹوں سے وہ کیسے نکلا. بہت بڑا تخت تھا، ہیرے جواہرات سے مرصع تھا، سونے چاندی کا بنا ہوا تھا. تو بس وہ ان کی کرامت تھی کہ جب انہوں نے انوارات میں لپیٹ کر انوارات واپس سلب کیے تو ساتھ آ گیا، اور اس میں تو پھر کوئی دیر نہیں لگنی تھی. تو یہ معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام کا، اور کرامت تھی ان کے اس صحابی کی جس کا آصف بن برخیہ شاید نام لکھا گیا ہے، اللہ بہتر جانے والے. تو یہ عظمت نبی کی برکات اور نسبت سے حاصل کی تھی انہوں نے. جتنا کوئی نبی کے ارشادات میں ڈھلتا جاتا ہے پھر اسے وہ برکات نبوت بھی نصیب ہے. احکام اور ان کی اطاعت کا اپنا مقام ہے، اور وہ کیفیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک میں ہیں ان کا حصول ایک الگ شعبہ ہے. تو ان کے پاس دونوں باتیں تھیں، نبی کے ارشادات بھی تھے اور نبی کی برکات بھی تھی، اور اس قوت کی تھی. تو تاریخ اسلام میں آپ صحابہ کرام کے کارنامے پڑھیں تو آپ کو روز اول سے بدر سے ہی پتہ چل جائے گا کہ کس طرح تجربہ کار جنگجو، ایک ہزار کا لشکر جو چن کر مکہ والے لائے تھے، وہ 313 جن میں کچھ بزرگ تھے اور کچھ بچے تھے، تو انہوں نے ان پر کیسے فتح پا لی. انہوں نے 70 کو قتل کر دیا، 70 کو قیدی بنا لیا، 140 بندہ انہوں نے ایک دن کی جنگ میں ان کا لے لیا. کیسے لے لیا جبکہ خود صحابہ میں سے صرف 14 شہید ہوئے، تو کیا قوت تھی ان کے پاس، ان بوڑھوں، ان چھوٹے بچوں، ان لڑکوں کے پاس کیا قوت تھی؟ اسی طرح آپ تاریخ اسلام کو صحابہ کی کرام کے عہد کی دیکھتے جائیں تو جزیرہ نمائے عرب سے اٹھ کر قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کو الٹ دینا یہ عقلاً محال نظر آتا ہے. ان کی شاہی طاقتیں، ان کے علاقے، ان کی دولت، ان کے لاؤ لشکر، ان کی فوجوں کا حساب نہیں کیا جا سکتا. قیصر کے 300,000 فوجیوں سے 30,000 صحابہ لڑے. 300,000 کتنے ہیں؟ 30,000 کیا ہے؟ اور جیت 30,000 کو ہوتی ہے، کمال ہے. ایسا بھی کیا گیا کہ قیصر نے اپنے فوجیوں کو لوہے کی زرہ پہنا کر ان کے درمیان زنجیر باندھ دی کہ ایک ہی زرہ سے دوسرے کی زرہ میں زنجیر تھی کہ یہ ہل نہ سکیں، بھاگ نہ سکیں، لڑیں. ان کو بھاگنے کی گنجائش ہی نہ ہو تو وہ بے دردی سے قتل ہو گئے، بھاگ بھی نہیں سکتے تھے. کہ ان لوگوں میں یہ قوت، یہ کراماتی طاقت کہاں سے آ گئی؟ یہ نسبت نبوت تھی، یہ حضور کے معجزات ہیں جو بطور کرامت صحابہ کرام کے ہاتھوں پہ صادر ہوئے، اس لیے کہ انہیں فنا فی الرسول حاصل تھا. ان کا جینا مرنا، لباس، کھانا پینا، کاروبار، گھر کے معاملات، باہر کے معاملات، ملک کے معاملات، قومی معاملات، بین الاقوامی معاملات، ہر حال میں ان پر رسالت پناہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رنگ غالب تھا. ان کے ایمانیات اور عقائد و نظریات اور ان کے دل کی کیفیات میں بھی عظمت رسالت غالب تھی. آج ہمارے قلبی کیفیات سے لے کر ظاہری لباس تک اور بول چال تک اور کھانے پینے تک میں غیروں کی غلامی ہے قدم قدم پر، تو ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آج بھی اگر ہم بدل جائیں تو وہ رحمت الہی تو وہیں باقی ہے، وہ برکات نبوت تو وہیں باقی ہیں. ہم آج بھی اپنا سکتے ہیں اور آج بھی تخت بلقیس لایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی آسیہ بنے نا. قرآن حکیم کی آیات دو طرح کی ہیں، محکمات جن کا مطلب واضح ہے، دوسری متشابہات جن کا مفہوم غیر واضح ہے. کچھ صوفیاء کرام کا کہنا ہے کہ یہ دوسری قسم کی آیات خواص کے لیے ہیں، برائے کرم وضاحت فرما دیں. نہیں، قرآن کریم تو تمام انسانوں کے لیے ہے، اور جب دعوت دیتا ہے تو یا ایو الناس کہتا ہے، صرف مومن کی بات بھی نہیں کرتا، اولاد آدم کی بات کرتا ہے، سب کے لیے. اب جو قرآن سے رشتہ جوڑتا ہے یعنی ایمان لاتا ہے، وہ خواہ کسی طبقے کا ہو، کسی فرقے کا ہو، کسی ملک، کسی قوم کا ہو، وہ قرآن سے مستفید ہوتا ہے. آیات قرآنی محکمات واقعی ہیں، واضح، جن کا مطلب ہر آدمی کو سمجھ آتا ہے. متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں جن کے مفاہیم عام آدمی کی رسائی سے باہر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ کریم نے وہ مفاہیم بھی سمجھا دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے مفاہیم واضح تھے، صحابہ کرام ان مفاہیم کو جانتے تھے، علماء حق ان مفاہیم سے آگاہ ہوتے ہیں. لیکن قرآن کے دو انداز ہیں، ایک ہے قرآن کے آیات کے مطلب کو اور اس میں دیے گئے حکم کو یا طریقے کو سمجھنا، ایک ہے کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ جو قرآنی الفاظ میں برکات ہیں ان سے مستفید ہونا، یعنی الفاظ بھی پڑھے جائیں اور ان الفاظ میں جو کیفیات ہیں وہ بھی دل پر وارد. تو وہ جو کیفیات آب حیات کی طرح ہیں، وہ جس کو سمجھ آئے جس کو نہ آئے دونوں کے دلوں پہ وارد ہوتی ہیں. اب جیسے حروف مقطعات ہیں تو وہ تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے یا اللہ کے کو بندے جانے، لیکن پڑھتا تو ہر کوئی ہے اور پڑھنا سب کے لیے ضروری بھی ہے. مطلب سمجھ نہیں آتا، الف لام میم عین سین یا کاف، کاف ہا یا عین صاد، کوئی مطلب نہ کسی نے لکھا نہ بتایا نہ ہمیں آتا ہے. الف لام را، اس طرح کے بہت سے حروف مقطعات. لیکن تلاوت ضروری ہے کہ ان کی وجہ سے جو انوارات و برکات اور کیفیات دل پہ وارد ہوتی ہیں وہ ہر اس دل پہ بھی، جس جو جانتا ہے اس پہ زیادہ ہوتی ہیں، جو نہیں جانتا معروم وہ بھی نہیں رہتا. تو اسی طرح متشابہات کے مفاہیم کو سمجھنا تو اہل علم کا کام ہے، جسے اللہ سمجھ دیتا ہے، جو متقدمین سے حاصل کرتا ہے. ہر کے عمر کو سمجھ نہیں آتی، لیکن ان کی تلاوت کی کیفیات ہر مومن کے دل پہ وارد ہوتی. تو عامی کو اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے. اگر اسے چاہیے تو اہل حق سے اور علماء حق سے استفسار کرے اور سیکھے. تو جہاں تک فائدے کا یا استفادہ کرنے کا تعلق ہے تو ہر کوئی ان سے استفادہ، ہر مومن ان سے استفادہ کر سکتا ہے. اور کسی نے یہ شاید فرمایا ہو کہ یہ خواص کے لیے یا عوام کے لیے، قرآن سارا تو ساری انسانیت کے لیے ہے، ماننے کے لیے بھی، سمجھنے کے لیے بھی، عمل کرنے کے لیے. لیکن ہر شعبے کی ہر چیز ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی، لیکن لوگ اس سے استفادہ کر لیتے ہیں. ہر بندہ ہوائی جہاز اڑا نہیں سکتا، لیکن ہوائی جہاز پہ سفر کر لیتا ہے. ہر بندہ بس یا کار چلا نہیں سکتا، لیکن اس پہ سفر کر لیتا ہے. تو ہر بندہ ان علوم کا فاضل نہیں ہوتا، لیکن ان کے ذریعے جنت میں جا سکتا ہے. اپنا سفر تو کر سکتا ہے نا، پائلٹ نہیں ہے تو کیا ہوا، جہاز پہ سفر تو کر سکتا ہے. تو انہیں مان کر، ان پر عمل کر کے، ایمان رکھ کر ہر بندہ اپنی منزل پہ تو جا سکتا ہے. متشابہات میں کچھ آیات ایسی ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن ان پر عمل جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے. کچھ آیات ایسی ہیں جن پر عمل ضروری ہے، لیکن وہ آیات منسوخ ہو چکی ہیں، قرآن میں وہ آیت موجود نہیں ہے. تو یہ باریکیاں علماء حق کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے. میرے پاس گاڑی اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے، میں بہت اچھا ڈرائیور بھی ہوں. میں نے 1945 پاکستان بننے سے پہلے میں نے ڈرائیونگ سیکھی تھی. پاکستان 1947 میں بنا، میں اس وقت گاڑی چلاتا تھا. اور آج 2015 آ گیا ہے، لیکن میری گاڑی میں ذرا سی خرابی آ جائے مجھے پتہ کوئی نہیں ہوتا. اتنا عرصہ ہو گیا گاڑی چلاتے. پاکستان کا تو میں نے کراچی سے لے کر شمالی علاقہ جات تک اور یہ تمام سرحد کے علاقے اور یہ جہاں پر آج کل کاروائیاں ہو رہی ہیں، یہ سارے علاقے میں نے اپنی گاڑی پہ پھرے ہیں اور خود ڈرائیونگ کی ہے مشکل ترین راستوں پر. لیکن اس کے انجن کی کوئی خرابی خوبی کا مجھے کوئی پتہ ہے، اس کے لیے مستری تلاش کرنا پڑتا. تو علوم کے لیے صاحب علوم کے پاس جانا پڑتا ہے، علماء حق کی خدمت میں جانا پڑتا ہے. اور یہ جاننا انہی کو زیبا ہے جنہیں اللہ نے علوم دین عطا فرمایا ہے. ہمارے لیے یہ ضروری نہیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یقین محکم کے ساتھ جیسا علماء نے یا جیسا حضور نے ان کی وضاحت کی ہے دین پر عمل کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، قرب الہی پا سکتے ہیں، رضا الہی پا سکتے ہیں، جنت میں جا سکتے ہیں. تو یہ مختص کرنا کہ کچھ آیات خاص کے لیے ہیں کچھ عوام کے لیے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں کہ سارا قرآن کریم ہی عوام الناس کے لیے، تمام بنی آدم کے لیے ہے. قرآن ان کے لیے بھی ہے جو نہیں مانتے، جب مان لیں وہ ان کو قبول کر لیتا. تو اللہ کریم ہماری نسبت قرآن کریم سے قائم رکھے اور ہمیں اس کے علوم سے بیرابر فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق دے اور اخروی نجات کا سبب بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعفو عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، انت ولينا في سفرنا وهجرنا في مالنا واهلنا، انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين اينما كانوا ومن كانوا، انك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى رحمتك يا الله.
الله 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.